الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اس وقت یاد کرو اور وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے جاتے تھے اور کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتے تھے اور تمہارے پیچھے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکار رہے تھے سو اللہ نے تم کو اس کی پاداش میں غم پہ غم دیا تاکہ تم جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اس کا غم نہ کرو اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑی ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ موقع ہے کہ غزوہ احد میں جب حالات شدید کشیدہ ہو گئے تو اس وقت کی جو صورت حال پیش آئی اللہ جل شانہ اسے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے متصل جو پہلی آیہ کریمہ ہے اس میں بھی میں نے گزارشات پیش کیں کہ اعمال پر جو ہے نتائج ان کا انحصار ہوتا ہے۔ بعض کمزوریاں آزمائش کا سبب بنتی ہیں اور عجیب ایک صورت حال پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی آزمائش کی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف غلطی کرنے والے تک نہیں رہتا بلکہ گرد و پیش کے حالات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن کریم جب فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو لازمی نہیں ہے کہ تمام جو لوگ ہیں انہی کی غلطیاں ہوں، لیکن ہر غلطی اثر رکھتی ہے۔ جیسے ہر اچھائی ایک اچھا اثر رکھتی ہے، ویسے ایک غلطی جو ہے یا برائی جو ہے اس کا اثر بھی جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کہیں کوئی گندگی کا ڈھیر پھینکتا ہے تو وہ پھینکنا گندگی تو ہے، لیکن جہاں گرا وہاں بھی تو گندگی کا ڈھیر لگ گیا، تعفن پیدا ہوا، اس نے فضا میں تعفن پیدا کر دیا، بدبو پیدا کر دی، ہر گزرنے والا اور ہر سانس لینے والا جو ہے اس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی۔ اسی طرح جو غلطی ہوتی ہے اس پر دنیا کے جو نتائج ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ نبی کریم جلوہ افروز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فتح اور نصرت کی بشارت عطا فرمائی، اور عین میدان کارزار میں جب کفار کا لشکر دوڑا تو وہ لوگ جو متعین تھے درے پر حفاظت کے لیے کہ لشکر کو پیچھے سے حملہ نہ ہو، وہ 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک امیر کے تحت یہ دستہ مقرر تھا، لگ بھگ 40 جو ہیں وہاں سے درے سے اس وقت ہٹے جب کفار کا لشکر بھاگ پڑا۔ تو میدان خالی ہو رہا تھا، صفیں ٹوٹ گئی تھیں دشمن کی اور دشمن بھاگ رہا تھا، وہ وہاں سے اترے اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم اس دوڑتے لشکر کے ساتھ جو ہے ہم بھی لڑائی کریں، ہم بھی جو ہے دستی طور پر شامل ہوں، درے پر تو حفاظت کی جو معمور ہونا ہے۔ حالانکہ جو حکم تھا وہ یہ حکم تھا تا حکم ثانی، ہر دو صورت فتح و شکست، ہر دو صورت میں ان کے لیے جو حکم تھا وہاں قائم رہیں، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وہاں قائم۔ اب ان کی غلطی ایسی نہیں ہے کہ جس غلطی کو آپ مقابل پر لائیں، ان کی غلطی ایسی ہے جسے آپ اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود اجتہاد کر لیا اس بات میں کہ شکست تو ہو گئی، معاملہ تمام ہو گیا، فتح و شکست کی صورت ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ کفار تو بھاگ گئے، لیکن تا حکم ثانی رکنا جو ہے حکم تو وہ تھا۔ تو جب انہوں نے اجتہادی غلطی کی, مقابلے میں آ کر غلطی نہیں کی. ہم جب غلطیاں کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی سے, میں اپنی زندگی سے جائزہ لوں تو قرآن کیا فرما رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم عطا فرمائی ہے, کیا رہنمائی ہمیں نصیب ہوئی ہے, اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں دانستہ غلطی ہوتی ہے, ہم چاہ کر جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اس غلطی کو ان غلطیوں کے ساتھ جو اجتہادی پہلوؤں میں تجاوز آتا ہے, کہنے میں غلطیاں ہیں دونوں, بہت بڑا فرق. جو لوگ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان کارزار میں حاضر ہیں وہ مقابلے میں آ کر غلطی نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے, ہم خطاکار اور کمزور ہیں, ہماری غلطیوں کی صورتحال ایسے ہے جیسے بندہ مقابل ہو کہ حکم یہ ہے, ہاں نہیں میں یہ نہیں کرتا, میں یہ کروں. ہماری غلطیاں اور طرح کی ہیں. تو جب مماثلت کی بات آئے گی, لفظ غلطی پر تو بات ہو سکتی ہے, اس کے ہجوں پر تو بات ہو سکتی ہے, اس کے حروف کے مجموعے پر تو بات ہو سکتی ہے, لیکن مفاہیم الگ الگ. تو جب ان ہستیوں نے وہ تکلیف دیکھی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں نے اس غزوے میں جو تکلیف پیش آئی, اس پر قرآن کریم نے کافی حصہ جو ہے یہاں ارشاد فرمایا ہے, متصل آیات ہیں. تو جب آپ انہیں پڑھیں اور اس کی تفسیر اکرم و تفاسیر سے دیکھیں اور پھر ان تمام امور کو اپنی زندگی اپنے معاملات میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور نتائج کیسے مرتب ہوں, پھر سمجھ آئے گی کہ آج کی زندگی کی جو تکالیف ہیں, خرید سکتے ہیں شے کوئی نہیں, شے ہے خرید نہیں سکتے, لائیں اس سے منفعت نہیں ہے, اپنے ہیں پرایوں جیسے, تو پرائے کیسے ہوئے. تو اس لیے یہ جتنے حالات کی جو گردش ہے اور اس کی شدت ہے, اس تمام میں وہ عناصر شامل ہیں جو انسانی کردار کی, نہ صرف معاشرتی طور پر تکالیف پیدا ہوتی ہیں بلکہ یہ جو نظام قدرت ہے اس میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی میسر نہیں آتا, اور جہاں پانی وافر ہے وہاں سیلاب امڈ آتے ہیں. تو یہ جو نظام ہے اس تمام نظام پر اثر پیدا ہوتا ہے اعمال سے, اور اللہ جل شانہ اس موقع کو ارشاد فرما رہے ہیں, اذ تقعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی جب لشکر پیچھے سے حملہ آور ہوا, اگلی صفیں واپس پلٹ پڑیں اور ایک غبار اٹھ گیا. تعداد کا اتنا فرق ہے کہ 700 کے لگ بھگ جو تعداد ہے وہ مسلمان لشکر کی ہے, اور 3000 کے قریب جو ہے لگ بھگ جو ہے وہ کفار کی تعداد. 700 میں سے 50 پھر درے پر ان کا تعین فرما دیا گیا, 650 بمقابلہ جو ہے 3000 ہے, اور 650 کے آلات حرب اور 3000 کے آلات حرب میں بہت بڑا فرق. پھر انہوں نے سواروں کے ساتھ حملہ کیا جو درے سے حملہ کیا, تو ایسی صورت حال پیدا ہوگی کہ کوئی کسی کو پہچان نہ پاتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, اتنی گرد اڑ گئی کہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ تلوار اٹھاؤں تو کہیں کسی اپنے کو نہ میں نقصان پہنچا دوں, یہ صورتحال پیدا ہو گئی. پھر جنگ کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں, یقیناً وہ جو دست بدست جنگ تھی اس کے اصول اور ضابطے اپنے ہیں. آج جو ٹیکنالوجی ہے, آج کی جو جدت ہے یا ترقی ہے, اس کے اصول اور ضابطے اپنے ہیں, لیکن وہ جو مرکزیت کا قائم رہنا ہے وہ تب بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے, اور آج بھی وہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ جنگ میں مرکزیت جو ہوتی ہے وہ بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. صرف موقع کی جنگ نہیں, کلی معنوں میں جو مرکزیت ہے یہ جنگ کا پاسا پلٹ دیتی ہے. تو فرمایا گیا کہ چڑھے جاتے تھے, اس میں دونوں صورتیں تھیں, پہاڑی علاقہ بھی ہے اتار چڑھو بھی, اور اپنی مرضی سے دشمن کے پیچھے جانا وہ بھی شامل ہے, اور دونوں اطراف سے حملہ ہو کر اور سمجھ ہی نہ آنا کہ کس طرف جانا ہے, بے خودی میں چلے جانا, یہ تمام پہلو جو ہیں وہ مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کے تحت لکھے. اور ہوش اس لیے نہ رہا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، اتنی دھول اڑ رہی تھی، پہچان مشکل تھی، اتنا ایک ادغام سی صورت تھی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، پکارا لشکر کو۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو پکارا تو اس سے پہلے یہ آواز اٹھ گئی تھی کہ نعوذ باللہ آپ کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا ہے اور آپ شہید ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک نئی جان ڈالی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا تھا کہ جب آپ آواز دے رہے تھے اور آپ اپنی اس راہ پر چلے جا رہے تھے اور چڑھے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، آپ نے آواز، اور آہستہ آہستہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے، پھر منظم ہوئے، اور پھر جو مقابلہ ہوا اس کے بعد کفار کو وہاں سے جانا پڑا۔ یہ نہ تھا کہ وہ وہاں خیمہ زن رہے اور وہ جو موسیقی کا سامان لائے تھے وہاں دو دن بجاتے رہے، نہیں، عین اسی جنگ میں پھر انہیں وہاں سے ہٹنا پڑا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، نقصان اسلامی لشکر کا زیادہ ہوا۔ وہ بھی اس سبب ہوا کہ وہ جو ترتیب تھی وہ ترتیب پر عمل نہ ہوا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو اس کی پاداش میں غم پہ غم دیا، بے غم غم ملنے کہیلا تحزنو، ایک ایسی صورتحال پیش آئی کہ جو عمل کیا گیا اس پر ایک جو تکلیف دہ صورت ہے، غم پہ غم، کوئی صرف ایک غم نہیں ہے کہ متعدد پہلو جو ہیں وہ تکلیف کے پیدا ہو گئے، آپس میں ترتیب نہ رہی، رفقا شہید ہو رہے ہیں، صحابہ زخمی ہو رہے ہیں، خبر پھیل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی، ترتیب اکھڑ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی نتائج کیا ہوں گے۔ ایک پہلو کہ ترتیب ہے، میدان جنگ ہے، رو برو ہیں، سینہ سپر ہیں، لڑائی ہے اور کفار اکھڑ رہے ہیں، وہ کیا صورت تھی، اور بھاگتے لشکر تک پہنچ کر پھر کیا صورت حال آئی کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جا ہے آخر میں وہ جا کیا نکلے گا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو غم پہ غم میں وہ تمام مشکلات جو ہیں وہ داخل ہیں، اور مختلف پہلو جو ہیں مفسرین کرام نے یہاں زیر بحث لائے ہیں، لیکن وہ صورتحال جو پیش آئی اس کے تمام پہلو، اور پھر سب سے بڑھ کر جو تکلیف تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق جو خبر جھوٹی پھیلائی گئی وہ سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے تکلیف دے تھی۔ اور فرمایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل کے اس کا غم نہ کرو، یعنی جو گزر چکا ہے تکلیف دے صورت ہے، آنے والی تکلیف اگلی تکلیف بلا دیتی ہے، بندے کو نئی پڑ جاتی ہے۔ تو جو گزرا، جو ہوا، جو آزمائش آئی، اس سے پچھلی آیا کریمہ میں آزمائش بھی فرمایا گیا کہ آزمائش جو ہے اس میں ڈال دیے گئے، تو پھر جو صورتحال پیش آئی وہ یہ کہ غم پہ غم تو تھا، لیکن جو پہلا حصہ تھا دکھ کا اس میں دوسرا دکھ جو داخل ہوئے تو پہلے حصے جو ہیں وہ بھولتے چلے گئے۔ جیسی بھی صورتحال پیش آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو جان نچھاور کرتا ہے، مال نچھاور کرتا ہے، اولاد کی حیثیت نہیں سمجھتا، مال و دولت عزت آبرو وہ آپ کی تعمیل حکم میں ہر کمال سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ خبر کس قدر تکلیف دہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دار دنیا سے پردہ فرما۔ تو جو باقی جو کچھ تھا وہ ثانوی ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہ رہی، غم پہ غم آئے۔ اب یہاں ایک پہلو اور سمجھنے کا ہے، ہم جن چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ اس شے کے سارے پہلو وہی ہوں جو ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارے امر جو ہیں وہ ایک حصوں میں ہیں لیکن امور جو تکوینیہ ہوتے ہیں اس کے متعدد پہلو ہوتے ہیں۔ اب جو کچھ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، جو اللہ کا حکم آ رہا ہے، اس میں تعدد ہوگا، متعدد پہلو ہوں گے، جہاں آزمائش تھی وہاں پہلی تکلیف سے نجات بھی تھی، جہاں تکلیف تھی وہاں شہداء کے رتبے بھی دیے، سید الشہداء ہونا بھی تو اسی آزمائش میں نصیب ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہیں آپ کے وجود کو مسئلہ کیا گیا، نہ صرف شہید ہوئے مسئلہ کیا گیا، اور کس درد اور کس تکلیف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. تو جب آپ مختلف پہلوؤں میں دیکھتے ہیں تو تکوینی پہلوؤں میں جب دیکھیں گے تو متعدد پہلو ہوں گے. اور یہاں ہمیں قرآن کریم یہی فرما رہا ہے کہ وہ پہلی تکلیف دوسری تکلیف سے کم ہوگی، لیکن تکلیف جو ہے وہ تو آئی. اور فرمایا کہ وہ جو تم پر مصیبت پڑی ہے تاکہ اس غم سے تم دوسرا غم آیا، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ایک حادثہ ہو گیا ہے اور جو سبب دنیا کے تھے وہی ہوئے اور انہی پر ہر چیز کا انحصار ہے. اللہ کی ذات مسبب الاسباب، ہم اسباب کے ماتحت آتے ہیں، ہمیں سبب درکار ہے، ہماری ضرورت ہے، مجبوری ہے، دار دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے. اللہ کریم مسبب الاسباب، اور دنیا میں تخلیقی پہلوؤں میں اللہ جل شانہ نے اس قدرت کا اظہار فرمایا ہے. آپ کھانے کے لیے کتنے جانداروں کو دیکھتے ہیں اور کتنی ہی وہ پرسنٹیج اور فیصد بنتے ہیں جن کا نیچے کا جبڑا ہلتا ہے، لیکن اس نے ایسی مخلوق بھی پیدا کر دی ہے جن کے اوپر کا جبڑا ہلتا ہے. آپ اگر مگرمچھ کو دیکھیں تو ہر کوئی جو ہے نیچے والا جو جبڑا ہے اس سے کھا رہا ہے، اس کی طاقت استعمال ہو رہی ہے، اس کا پورا نظام ہے جو اس نیچے والے جبڑے کو قوت اور طاقت دیتا. اور اللہ جل شانہ قادر مطلق ہیں، اس نے مگرمچھ کے اوپر والا جو جبڑا ہے اسے حرکت دے دی اور حیران کن حد تک اس کی طاقت ہے. اسی طرح آپ اگر غور فرما کرتے جائیں فرمائیں تو بے شمار اور آپ کو پہلو ملیں گے. جانوروں کو خوراک دینے میں دیکھیں کہ کتنے چوپائے ہیں جن کی خوراک وہ اپنے بچوں کو اپنے پچھلے دو ٹانگوں میں سے دیتے، لیکن ہتھنی کی جو دودھ ہے اس کا بچہ اس کے سینے سے پیتا. اللہ جل شانہ قادر ہے، یہ قدرت کا اظہار ہے. اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ جائزہ لو، دیکھو اپنے گرد و پیش، دیکھو مخلوق کو، دیکھو زمین و آسمان کو، دیکھو تمہیں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا سب کچھ ہو، آزمائش تھی، جو کچھ حکم تھا اس کی تعمیل میں جو کمی بیشی واقع آئی اس میں آزمائش تھی، غم پہ غم ٹوٹ پڑے. اور اللہ جل شانہ جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ از خود ہوگا، واللہ خبیر بما تعملون، وہ نہاں خانے دل تک جانتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ظاہر کے جو کچھ سامنے پیش آ رہا ہے، جیسے کوئی کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو اور وہ اس صورتحال کو دیکھ رہا ہو. اللہ جل شانہ ازل سے جانتے ہیں اور جو کچھ ہے اس کے حضور حاضر ہے، جو کچھ ظاہر میں وہ بھی وہ جانتا ہے، جو حال دلوں کے ہیں، کیفیات ہیں، وہ اس صورت حال سے بھی کلی طور پر آگاہ ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، اور فرمایا پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر چین نازل فرمایا، اونگ جو ایک طرح کی نیند ہے، حضرت نے اسے بریکٹ میں لکھا، کہ تم میں سے ایک جماعت پر اس کا غلبہ ہوا. اب ثم انزل علیکم، تم میں سے ایک جماعت ہے جس پر یہ اللہ کریم نے نازل فرمایا. اب آپ اس میدان کا جائزہ لیں تو تین طرح کی جماعتیں ہیں. ایک وہ جماعت ہے جو کافر اور مشرک مدینہ منورہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، لات و عزی کے ماننے والے، اور دوسرے وہ منافق ہیں جو مدینہ منورہ سے تو نکلے لیکن میدان احد میں داخل نہ ہوئے، اپنی منافقت کرتے ہوئے باہر کھڑے ہو گئے اور تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ منافقین تھے. اور وہ منافق دوسرے آگے، اور ایک وہ جماعت ہے جسے اللہ جل شانہ نے ایمان عطا فرمایا، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروش. اور اللہ کریم فرماتا ہے، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر چین نازل فرمایا اون کہ تم میں سے ایک جماعت پر اس کا غلبہ ہو. حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت حال وارد ہوئی اون کی تو ایک ایسی کیفیت تھی کہ میں اپنی تلوار اٹھانا چاہتا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی، میں سنبھالنا چاہتا تھا وہ گرے گرے جاتی تھی. اور ایک دوسرے صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے گرد و پیش دیکھا تو میرے سمیت ہماری یہ صورت حال تھی کہ جو نظر آیا اس کی چھوڑی جو ہے وہ سینے کے ساتھ جا لگی، ایسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی اونگ میں چلا گیا. ایک جو ہے مستغرق ہونے کی استغراق، یہ کیفیت جو ہے اونگ تاری ہوئی. استغراق سویا ہوا بندہ نہیں ہوتا، وہ دیکھ بھی رہا ہے اگر اس کی آنکھ کھلی ہے، اور وہ اتنا ہوش میں ہے کہ سن رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے وہ سوئے ہوئے بندے کی ہوتی ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتا، وہ ایک اپنی ہی اس کیفیت میں مگن ہو جاتا. جب اللہ اللہ کی جاتی ہے تو مراقبے کی کیفیت جو ہے، مراقب ایک سال عمل کے بعد سالک کا منتظر ہونا کہ میرا اللہ عطا فرمائے، یقیناً اس میں جو ہے ترقی درجات بھی ہے، منازل سلوک بھی ہیں، لیکن ایک سکینہ کسی بھی کیفیت نازل ہو جاتی ہے جس میں بندہ مستغرق ہو جاتا ہے اور اس کو گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں رہتی، اسے یہ معلوم ہے کہ میں ہوں، کوئی بولے تو وہ کسی حد تک سنتا بھی ہے، اسے سمجھ ہے میں کہاں ہوں، لیکن نہ ہونے سا ہو جاتا ہے جیسے سوئے ہوا بندہ، اسے کوئی معلوم نہیں میں کہاں ہوں، کیا ہو رہا ہے، میں خود کدھر ہوں، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ جب رات سوتے ہیں ہم تو سونے تک تو سمجھ ہوتی آتی ہے، لیکن جب تک جاگتے ہیں تو سونے اور جاگنے کے درمیان کو آپ کیا کہیں گے، آپ ہیں بھی اور آپ نہیں بھی ہیں. لیکن یہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ سوئے ہوا بندہ دیکھ سن نہیں رہا ہوتا، لیکن مستغرق بندہ جو ہے استغراق میں وہ دیکھ سن رہا ہوتا. تو اس کیفیت میں اللہ جل شانہ نے ان کے قلوب کو جلا بخش، انہیں اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا، اللہ کریم نے ان تمام تکالیف اور اس آزمائش کے بعد، کیوں، ایک طرف کفر اور شرک ہے، ایک طرف نفاق، یہاں اس آزمائش کے بعد کیوں عطا فرمایا کہ دل خالص ہے، بتقاضائے بشریت غلطی کا صدور ہے، لیکن اخلاص ایسا ہے کہ وہ جان دیتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر. اللہ رب العالمین نے یہ خصوصی انعام عطا فرمایا کہ جہاں قرار نہیں ہے وہاں استغراق نصیب ہو رہا ہے. سبحان اللہ، دشمن ہے کہ تلوار اٹھائے گردن اڑانا چاہتا ہے، اور رب کائنات ہے کہ اس نے انہیں ایک ایسی کیفیت عطا فرمائی کہ پورا لشکر جو ہے مستغرق ہو رہا ہے. تو فرمایا اب یہ تین جماعتیں ہیں، اور ان تینوں جماعتوں پر دیکھ لیں کیا کیا وارد ہو رہا ہے اور سبب کیا ہے، تو سمجھ آئی کہ خلوص بڑی شے ہے، صفائے قلب بڑی شے ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بندے کا قلب صاف ہو، نیت کھری اور صاف ہو. انحصار تمام امور کا جا کر پھر نیتوں پر آتا ہے. تو جب بھی امور کو دیکھتے ہیں، جب بھی کلام کو جانچتے ہیں، جب بھی اپنی عملی زندگی کو آپ امتحان ایک کی صورت میں دیکھتے ہیں، تو یہ ضرور دیکھنا ہے ہم نے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اس کے پیچھے جو محرک کے طور پر میری نیت ہے وہ کیا ہے. کیا میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوں؟ کیا میں اپنی ورع و تقویٰ جو ہے اس کے اعلان کے لیے بول رہا ہوں؟ کیا میں ایک اچھا مقرر کہلاؤں بول رہا ہوں؟ لوگ مجھے مانیں میں اس لیے کو کام کر رہا ہوں؟ ان تمام امور کو جب آپ یہاں اس بنیاد سے دیکھیں گے تو پھر صحیح جو کھرا اور کھوٹا ہے اس کی سمجھ بھی آئے گی اور عمل کی توفیق بھی نصیب. بہت بڑی بدبختی پیدا ہو جاتی ہے جب بندہ دل میں سوچتا کچھ ہے اور لوگوں سے توقع کرتا ہے، اس لیے کہ جب نفاق پیدا ہوتا ہے تو اللہ سے تعلق نہیں رہتا، پھر مخلوق کی طرف تعلق بنتا ہے۔ اللہ سے تعلق کی نشانی یہی ہے کہ وہاں دل صاف ہوتا ہے، کھرا ہوتا ہے۔ بتقاضائے بشریت غلطی ہے، اجتہادی غلطی ہوئی، کمزوری ہوئی، سستی ہوئی، بہم تکرار ہوا تو آزمائش بھی آئی۔ رب کائنات نے اسی آزمائش پر سکینہ بھی عطا فرمایا، اور قرآن کریم میں اس جو اجتہادی غلطی ہے، جو کمزوری پیدا ہوئی، اس پر بھی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، سند دے دی۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان موضوعات کو زیر بحث لائے، رب کائنات نے سند دے دی۔ کون ہے مخلوق؟ میں نے کل بھی عرض کیا، ہم نے اپنے امور پر جو اسناد کی تصدیق کرنی ہے، وہ جماعت جسے نصیب ہوئی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ ان اسناد سے ہم نے اپنے اعمال کی تصدیق کرنی ہے کہ کون سا عمل اختیار کیا تو اللہ جل شانہ نے نتائج میں اور عطا میں کیا کیا فرمایا۔ قرآن کریم نازل ان ہستیوں پر ہوا، وہ جو زبان بولتے تھے، جس لہجے اور جس زیر اور زبر کی آواز سے بولتے تھے، رب کائنات نے اس الفاظ اور اس انداز میں اپنا کلام نازل فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بولے جانے والی زبان میں ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم روز ازل سے جانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جیسے حوادث ہوتے ہیں کہ ہاں یہ حادثہ ہوگا، ہم سمجھتے ہیں حادثہ کوئی نہیں ہوتا، ایک مربوط نظام ہے، اگر حوادث ہوں تو یہ جو حیات کا نظام ہے یہ ختم ہو جائے، تتل نہ آئے، تمام ہو جائے، رہے کوئی نشہ۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، فرمایا بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دی۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ اس معافی کا اعلان فرماتا، اس نے معاف فرما دیا، فرما دیا۔ دنیا کے لیے، مخلوق کے لیے مثالیں ہیں اور عظمت صحابہ کا اظہار ہے، اور یہ بھی فرمان حدود کا تعین ہے کہ یہاں آ کر کسی کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کا حکم ہے، جس کے پاس حساب کتاب دینا ہے، وہی آزمائش بھی دے رہا ہے اور وہی معافی کی تصدیق دنیا میں اعلان فرما رہا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے اعمال لے کر روز معاشر پیش ہونا ہے، اور یہاں ان کے امر پر اللہ یہیں فیصلہ فرما رہا ہے۔ یہ عظمت صحابہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے مائیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، کہ کفر سے سینے بھرے آئے، بغض سے دل جو ہیں وہ بھرے آئے، اور اللہ کے حبیب تک اگر رسائی نصیب ہوئی تو ایمان بھی نصیب ہوا، اور درجہ صحابیت کے بعد از انبیاء بلند ترین انبیاء کا درجہ، سارا کمال نصیب ہوا مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی پہچان سے، آپ کی پیروی سے، آپ کے اتباع سے۔ امت اگر اپنی عہد رفتہ کی عظمتیں ڈھونڈتی ہے تو اسے بھی یہی اختیار کرنا ہے کہ جو اقرار ہے اسے دیکھے، جو عمل ہے اسے دیکھے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری عزتیں ہیں، جہان فانی کی بھی عزت اسی میں ہے، اور ہمیشہ جہاں جانا ہے اخروی حیات وہاں کی عزتیں بھی اسی میں پنہا ہیں۔ تو فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا اور کچھ لوگ وہ تھے جن کو اپنی جان کی فکر تھی، وہ اللہ کے صلات خلاف واقعہ گمان کر رہے تھے، جو محض جہلیت کا گمان۔ اب یہ کون سی جماعت ہے؟ جو نفاق والی ہے، پلٹ کر گھروں کو نہیں گئے، وہیں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو میدان میں نہیں اترے، لیکن واپس شہر میں بھی نہیں گئے، اور وہیں سے دیکھ رہے ہیں اور گمان کیا کر رہے ہیں۔ ایک جماعت ہے، اس پر سکینہ نازل ہوا، اور عین اتنی شدت میں اللہ جل شانہ انہیں سکون اور قرار عطا فرمایا. اور دوسرے بدبخت کیا ہیں کہ وہ جاہلیت کا گمان کر رہے ہیں. کیا گمان ہے؟ کہ انہیں اپنی جان کی فکر ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ جو اللہ کی نصرت تھی وہ تو کو نہ آئے, وہ کہاں آئے گی؟ اگر وہ آتی تو یہ نقصان نہ ہوتا. اپنی جان کی فکر کر رہے ہیں, منافق کسی طرف کا نہیں ہوتا. یہاں اقرار ایمان کا کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ کو برگلانے والے یہی لوگ ہیں کہ مدینہ منورہ پر حمل کرو, لیکن منافق ہیں. ادھر اقرار ہے, ادھر ان کے انکار میں انکار ہے. تو خدشہ کیا ہے کہ جب انہیں غلبہ آ جائے گا انہوں نے چھوڑنا ہمیں بھی نہیں ہے. کہ تم مقابل ظاہر کیوں نہیں آئے, ہمیں لڑاتے ہو تو چھوڑنا انہوں نے ہمیں بھی نہیں ہے. جان کے اپنے لالے بھی پڑے ہوئے ہیں منافق کو, قرار نہیں ہے اس نفاق میں. تو وہ ایک جو ہے جہلیت کا گمان کر رہے ہیں. یقولون هل لنا من الامر من شيء, اور کہتے ہیں کیا کچھ فیصلہ ہمارے بس میں بھی ہے؟ یعنی ہم نے رائے دی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے, ہماری بات نہیں مانی گئی, تو کیا کہیں ہمارے فیصلے کو بھی رائے جو ہے اس کی اہمیت ہو سکتی ہے؟ کوئی ہماری بات بھی مانی جا سکتی ہے؟ کوئی فیصلہ ہمارا بھی مانا جا سکتا ہے؟ اب منافق جو ہے جب جوں جوں صورتحال بدلتی دیکھ رہا ہے, پھر وہ اپنے الفاظ بدل رہا ہے. اگر کفار جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتے, میدان میں قابض ہو جاتے, تو انہوں نے ان کے ساتھ شریک ہو کر مسلمانوں پر تلواریں بھی اٹھانی تھی. ابھی بین کھڑے ہیں, وہاں سے بھی ڈر رہے ہیں, یہاں سے بھی سمجھ نہیں آ رہی. ایک میدان ہے, گرم ہے. تو جہاں اپنی جان کی گمان کر رہے ہیں اللہ سے بھی, وہ ان کو بے شمار جہلیت کے گمان ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ یقولون هل لنا من الامر من شيء, کہتے ہیں کیا کچھ فیصلہ کا بس جو ہے وہ ہمارا بھی ہے یا نہیں؟ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل ان الامر کلہ للہ, اے میرے حبیب فرما دیں بے شک سارا کام اللہ کے اختیار میں ہے, کوئی شے اللہ کے حکم کے بغیر ہے نہیں. ہلنا تو کجا ہے, ہر شے کا ہونا اس کے حکم سے ہے, اور کسی شے کے ہونے کے بعد جو معاملات ہیں چے جائے وہاں جا کر سوچنا کہ کسی کا دخل ہے یا نہیں ہے, کیا بات. ہر شے اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے. تکلیف سے گزرا اسلامی لشکر, آزمائش سے گزرے, اللہ کریم نے کمی بیشی اور سستی پر معافی عطا فرمائی, سکینہ نازل فرمایا, تو زندگی خود بھی تو ایسی ہے, اس کی نیم شام کو بھی تو دیکھیں. تو انسان کتنی ہی بہر سے گزرتا ہے, زندگی کتنی ہی کروٹیں بدلتی ہے, کیسے کیسے حالات دیکھنے ہوتے ہیں, کیسے اپنے پرائے لگتے ہیں اور کیسے پرائے اپنے ہو جاتے ہیں, کیسے خوشی دکھ میں بدل جاتی ہے, اور کیسے دکھی چہروں پر خوشی جو ہے وہ ایسے آویزہ ہوتی ہے کہ مسکراہٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ دنیا ہے, یہی زندگی ہے, اسی میں سے گزرنا ہے. تو کفر ایک حصہ, نفاق دوسری بدی, اور بنیاد کیا ہے؟ حق. تو زندگی کے جمیلوں میں ان تین پہلوؤں کو دیکھتے رہو, کہیں ایسا نہ ہو منکر ہو جاؤ, ایسا نہ ہو شرک کرنے لگ دو, فلاں ہوگا تو یہ کام ہوگا, فلاں سے تعلق نہ ہوگا تو یہ نقصان ہو جائے گا, ایسا نہ ہو کہ نفاق میں پڑ جاؤ, کہو کچھ مخلوق میں بیان کچھ کر رہے ہو, لگے کہ جیسے تم جیسا گزیدہ بندہ کوئی نہیں اور اندر نفاق چھپا رہے. بات اصل پر آئے گی, کمی بیشی بھی ہوگی وہ معاف فرما دے گا, وہ تمہیں سکون عطا فرمائے گا. اور وہ سکون ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے چھینے ہوئے جو مال و دولت ہے جیسے ان کا سکون سمجھا جاتا ہے, وہ تو آگ کے انگاروں پر بیٹھ رہنے کا نام ہے. اگر اسی سکون سے لوگوں کا اطمینان متعلق ہوتا, جڑا ہوتا, تو یہ جو اربھا کھربھا مخلوق لوٹی گئی ہے اور ایک ایک بندے نے بے حساب مال و دولت اور جاگیریں جمع کی ہیں, پھر یہ پر سکون کیوں نہیں ہے؟ ان کی لوٹ ختم کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں لوٹ ختم ہوگی, آگ سے ٹھنڈک نہیں آئے گی, یہ اصول ہے رب کائنات نے بنایا. ہاں, اس کی ذات کی بات ہے تو وہ کیا فرماتا ہے, یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ہر شے کی بنیاد تعلق ماللہ ہے اور امتی کا رشتہ ہے, اور امتی کے رشتے کی جو بلندی اور کامیابی کا انحصار ہے وہ اتباع پر ہے, خلوص سے اتباع. اب یہ مردود منافق بھی باہر کھڑے ہیں, اپنے اندازے اور اپنی باتیں کر رہے ہیں, اور فرما رہے ہم اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب نے فرما دیں, کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے, سارا کام اللہ کے اختیار میں. سبحان اللہ. معزز سامعین کرام, اگر یہ بات سمجھ آ جائے ہر شے میرے اللہ کے دست قدرت میں, تو زندگی کتنی آسان ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے, ایک عربی یعنی باہر دئی آبادی سے صحابی حاضر ہوئے, اور بڑا متجسس چہرہ, اور جیسے نا پریشانی کی سی کیفیت ہوتی ہے چہرے پر اضطراب سے, آپ کے حضور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا حساب کتاب اللہ کریم خود لیں گے؟ یعنی اللہ کی فرشتے ہیں, مخلوق ہے, ہر جگہ متعین ہے, تو ان کا عرض کرنے کا مقصد تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن حساب کتاب اللہ کریم خود لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کریم حساب خود لیں گے. تو روایات میں ملتا ہے کہ ان کا چہرہ کھل کھلا اٹھا, مسکرائے, ہنستے ہوئے چل پڑے, پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ بات تعلق کی ہے, جس کا اپنے اللہ سے تعلق ایسا ہے اسے امید ہے میرا اللہ ہے مجھے معاف فرما دے گا. تو جب بات یہ سمجھ آ جائے کل ان الامر کلہ للہ, بے شک سارا کام اللہ کے اختیار میں ہے, بات دنیا کی ہو تو بھی میرے مالک کی ہے, بات آخرت کی ہو تو بھی میرے مالک کی ہے, جزا و سزا کا مالک ہے, چاہے بخش دے چاہے سزا دے. وہ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے معافی مانگتا ہے, مجھے رب مانتا ہے کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں چاہوں تو سزا دوں, وہ فرماتا ہے میں اسے معاف کر دیتا. اب اس رشتے کی اس نزاکت کی سمجھ آ جائے تو یہ عقدے یہ گانٹھیں دنیا کی کھل جائیں. اللہ جل شانہ بندگی کا یہ تعلق عطا فرمائے, یہ عظمت عطا فرمائے کہ یہ نصیب ہو کہ جو کچھ ہے میرے اللہ کے دست قدرت میں, میرا اللہ اس کے قدرت میں, اور یہ تعلق امتی کا نصیب ہو کہ خواہشات کیا ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے. غور کیجئے گا کتنی ہی خواہشات ہوتی ہیں جن کی تکمیل میں ہم سرگرداں رہتے ہیں, اور اگر وہ بات حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں کیا زخم آئی, اس کی کیا حیثیت تھی, اس کے بدلے میں نے کتنے نقصان. وہ حسرتیں جو حق پر بندہ نہ ہو تو وہ بجائے خود حصول کے بعد بھی تکلیف دے رہی ہوتی ہیں. اور اللہ جل شانہ کا تعلق نصیب ہو تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میرے لیے لازم اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کیا فرمایا, کیا پہنا, کیسے پہنا, کیسے نوش فرمایا. کہتے ہیں نا قومیں قوموں کی نقل قیامت کے دن پہچان ہوگی, امتی کا شرف کیا ہے, ہر پہلو میں ڈھونڈتا پھرے کہ میرے لیے حکم کیا ہے, میرے نبی کریم نے کیا فرمایا. کیا آپ کو اور مجھے یہ حدیث شریف نہیں پہنچی, اللہ کریم نے ان لوگوں کی محبت ایسی اپنے حبیب کو پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان محبت کرنے والوں کا تذکرہ جب آپ دار دنیا میں جلوہ فروز ہیں. فرمایا محبت کرنے والے صحابہ نے جب ان سے متعلق عرض کی تو فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا, میرا زمانہ نہ پایا ہوگا, لیکن مجھے محبت کرتے ہیں, ٹوٹ کر چاہتے ہیں. اتباع اس اظہار کا نام, یہ جو محبت ہے, یہ جو امتی کا رشتہ ہے, اس میں ساری صبح سے لے کر شام کی جو زندگی ہے اس میں شہادتیں موجود ہیں. کون ہے جو اس راستے کا مسافر ہوتا ہے؟ اصل بات اللہ رب العالمین بندگی کی حقیقت اور امتی کی حقائق جو ہیں یہ سارے حقائق عطا فرمائے, ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے, دین کو سمجھنا اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نام پر جمع ہیں, اللہ رب العالمین اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. مقصد ہے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بہر جاری ہے، اللہ صدق سے قلب اثر سے جڑنا نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.